الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعليه وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہمارا آج کا موضوع ہے برکات بعثت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے دو قسم کی برکات ایک جو صرف دار دنیا کے لیے ہے اور دوسری جو دنیا و آخرت دونوں جہانوں کے لیے مخلوق کو ملتی ہے. حضور کے بارے ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، رحمت بنا کر بھیجا. رحمت الہی دو طرح سے، اللہ کے دو نام الرحمن الرحیم دونوں رحمت سے مشترک. رحمان اور رحیم میں فرق یہ ہے کہ رحمانیت ایک وقتی صفت ہے، ایک خاص وقت تک کے لیے. رحمان جیسے عربی میں کہتے ہیں اچھان، سخت پیاسا آدمی ہو تو کہتے ہیں اچھان، اسے بہت یہ بہت زیادہ پیاسا ہے. لیکن پیاس دائمی صفت نہیں ہوتی، وقتی صفت ہوتی ہے. اگر اسے پانی مل جائے پیاس ختم ہو جائے. تو رحمان اس کے وزن پر ہے. رحمانیت سے کائنات کا ہر ذرہ مستفید ہو رہا ہے، عرش و کرسی سے لے کر تحت الثری تک، آسمانوں میں، زمینوں میں، فضاؤں میں، سیاروں میں، ستاروں میں، خود سیاروں، ستاروں، آسمانوں، زمینوں، عرش و کرسی، جنت دوزخ کا وجود، ہر چیز کا وجود خود رحمت الہی کا مظہر ہے. اس کی رحمت سے اس کو وجود ملا ہے. کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان کا وجود پانا رحمت الہی ہے، ان کا برقرار رہنا رحمت الہی ہے، ان میں جو خصوصیات ہیں وہ رحمت الہی ہیں، ان پہ جو پھل آتا ہے وہ رحمت الہی ہے. جانور، چرند، پرند، ہر چیز میں اس کی رحمت. لیکن یہ رحمت الرحمان سے مشتق ہے، یہ رحمانیت ہے. دوسرا شعبہ رحمت کا الرحیم، یہ جیسے عربی میں کہتے ہیں الحکیم، فہیم، حکیم. تو یہ اوصاف اگر کوئی دانا ہے تو یہ دائمی صفت ہے، عارضی نہیں ہے، یہ کسی طرح ختم نہیں ہوتی. جب تک وہ زندہ ہے وہ حکیم ہے تو حکیم ہے. تو رحیم جو شعبہ ہے رحمت کا، رحیمیت جو ہے، یہ نہ ختم ہونے والی ہے دو عالم. رحمانیت سے حصہ کافر کو بھی ملتا ہے، مشرک کو بھی ملتا ہے، گناہگار بدکار کو بھی ملتا ہے، ہر ایک کو ملتا ہے، کافر اور مشرک کو بھی وجود ملتا ہے، زندگی ملتی ہے، آنکھیں ملتی ہیں، سمع و بصارت ملتی ہے، واسط خمسا ملتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، مال و دولت ہوتا ہے، حکومت مل جاتی ہے. یہ ساری کیا ہے؟ یہ رحمانیت کے مظاہر ہیں. اس کے پاس یہ نعمتیں کب تک ہیں؟ جب تک یہ دنیاوی زندگی اس کی باقی ہے. جب موت آئے گی یہ ساری نعمتیں منقطع ہو جائیں گی. اور چونکہ وہ ایمان نہیں لایا، رحیمیت سے اس کے پاس کوئی حصہ نہیں، وہ خالی ہاتھ ہو جائے. حضور رحمت للعالمین ہے تو آپ کے وجود عالی سے یہ دونوں طرح کی رحمتیں جو ہیں یہ حاصل ہو. ہمارے ہاں رواج ہو گیا ہے میلاد منانے کا. ایک بات میں عرض کر دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، آپ کی ولادت با سعادت کے متعلق ہو، آپ کی کسی صفت کے متعلق ہو، آپ کے معجزات کے متعلق ہو، آپ کی برکات کے متعلق ہو، آپ کے لباس عالی کے متعلق ہو، آپ کے خاندان عالی کے متعلق ہو، کسی شعبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر و برکت اور رحمت الہی. اس کے لیے نہ کوئی دن مخصوص ہے، نہ کوئی مہینہ مخصوص ہے، نہ کوئی لمحہ مخصوص ہے، بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں جتنا ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا جائے اتنا ہی نور اللہ نور ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو، ذکر خیر ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس کا ادب و احترام بھی اسی طرح واجب ہے جتنی حضور کی عظمت. یہ جو طریقے ہم نے بنا لیے ہیں کہ بازاروں میں جلوس اور جشن اور پٹاخے چلانا اور شور شرابے اور قلقلے، یہ سب حرام ہیں، یہ خلاف ادب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ولادت با سعادت پر آپ مطالعہ فرما لیجیے، جتنی برکات نصیب ہیں وہ صرف مومنوں کے لیے نہیں تھی، وہ سب کے لیے تھی. مومنوں کو مومن تو تھے ہی نہیں. ایمان کا وجود تو تب ظہور پذیر ہوا جب حضور نبی مبعوث ہوئے، تو جو ایمان لایا وہاں سے اسلام شروع ہوا، وہاں سے مومن شروع ہوئے. بے سب سے پہلے تو دو طرح کے لوگ تھے، اکثریت کافر تھی، سندھے خوش نصیب ایسے تھے جو کفر نہیں کرتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، بتوں کو سجدہ نہیں کرتے تھے، لیکن وہ بہت تھوڑے لوگ تھے. اور وہ کہتے تھے کہ یہ بات صحیح نہیں، اللہ ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں. لیکن وہ کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، صفات کیسی ہیں، وہ کس بات پہ راضی ہے، کس بات پہ راضی نہیں ہے، یہ کوئی نہیں جانتا. تو وہ موحد تھے، جیسے حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب جب ابرہ نے ہاتھی لے کر مکہ مکرمہ پہ چڑھائی کی تو انہوں نے اہل شہر سے کہا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے پاس بہت لو لشکر ہے، طاقتور فوج ہے، ہاتھیوں کی بھی ایک فوج ہے اور بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ ہے اور خطرہ ہے، تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، شہر خالی کر دو، پہاڑوں پر چلے جاؤ. تو اس نے مینار کے ابتدائی حصے میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اس کے لشکریوں نے کہیں حضرت عبد المطلب کے کچھ اونٹ ہانک لیے، تو آپ اس کے پاس تشریف لے کر دیں. اسے پتا چلا کہ مکہ کا جو بہت بڑا سردار اور رئیس ہیں وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. اس نے وقت دیا، حضرت تشریف لے گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا میرے اونٹ ہیں جو تمہارے لشکریوں نے ان پر قبضہ کر دیا اور مجھے واپس لیا. تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا آپ کمال کرتے ہیں، میں سمجھا آپ بیت اللہ کی اپنے کعبہ کی کوئی بات کریں گے، میں تو اس ارادے سے آیا ہوں کہ اس کعبے کو اٹھا دوں، اور میں نے اپنے ملک میں ایک کعبہ بنایا ہے، لوگ وہاں حج کریں اور اس کو میں ملیہ میٹ کر دوں، تو آپ کا میں سمجھا آپ کعبے کی بات کریں گے، آپ اونٹوں کو لے بیٹھے. تو انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اللہ نے مجھے دیے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، اس کعبے کا بھی ایک مالک ہے، اس کی بات تم سے وہ کرے گا، میرے بس میں نہیں ہے، تمہاری طاقت مادی طاقت ہماری مادی طاقت سے زیادہ ہے، لہذا اس کی بات وہ کرے گا جو اس کا مالک ہے، میں جن کس چیز کا مالک ہوں میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو جب شہر خالی کیا جا رہا تھا تو آپ نے سرداران قریش کو جمع کر کے کعبۃ اللہ میں دعا کی تھی، اور اس میں بڑی خوبصورت دعا ہے ملتی ہے سیرت کی کتابوں میں کہ اللہ تو مالک ہے، تو واحد ہے، لا شریک ہے، جو تیرا گھر ہے وہ ایک مشرک ہے، کافر ہے، وہ تیرے گھر کو ملیہ میٹ کرنا چاہتا ہے، ہمارے پاس وہ وسائل نہیں دیے تو نے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں، لہذا تو کرم کر اور اپنے گھر کی حفاظت خود فرما. اس کا مطلب ہے کہ حضرت عبد المطلب موحد تھے، مشرک نہیں تھے، لیکن صرف یہ جانتے تھے کہ اللہ جیسا کوئی دوسرا نہیں، وہ غائب ہے، وہ کیسا ہے، کہاں ہے، اس کی عبادت کیسے کرنی ہے، کس کام سے اس نے روکا ہے، کون سا کام کرنے کا، یہ کوئی نہیں جانتا. حضرت صدیق اکبر سے بتوں کو سجدہ ثابت نہیں ہے، فاروق اعظم سے ثابت نہیں، خلفاء راشدین میں سے کسی سے بھی بتوں کو سجدہ ثابت نہیں ہے، حضور کی بعثت سے پہلے بھی، لیکن ایمان شروع ہوتا ہے حضور کی بعثت سے، جتنی برکات بعثت سے پہلے آئیں وہ مومن و کافر سب کو ملے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جس پہ قرآن زور دے کر کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، حضور کی ولادت و اسادت تو 40 برس پہلے ہو چکی، اللہ فرماتا ہے کہ یقین اللہ نے مومنوں پر احسان کرنے کی حد بہت بڑا احسان. اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں اپنے رسول کو مبعوث کیا، یعنی بعثت سے شروع کرتا ہے بات کو قرآن کریم، کیونکہ ایمان شروع بعثت عالی سے ہوتا ہے. تو برکات بعثت شمار نہیں کی جا سکتی، اگر ایک ایک کرتے کو گننے لگے تو وہ گن نہیں سکتا. ایک بنیادی بات اس محدود وقت میں میں عرض کرنا چاہوں گا، جس کی طرف قرآن کریم نے بڑا واضح تاکیدی اور بہت زیادہ تاکیدی حکم دیا ہے کہ بعثت ہو گئی، بعثت کے بعد اب برکات بعثت کی تقسیم شروع ہوئی. تو برکات بعثت میں بنیادی بات کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ خوش نصیب ہو جن کو ایمان نصیب ہوا ہے، جنہیں نصیب ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو فوراً قبول کرو، استجیبو فوراً قبول کرو، اذا دعاکم استجیبو للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات فوراً قبول کرو، سستی نہ کرو، کاہلی نہ کرو، دیر نہ لگاؤ. اللہ کی بات کیسے پہنچے گی؟ ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ کی بات اس کے رسول کے ذریعے سے پہنچے گی. ہر بندہ تو اللہ کی بات براہ راست نہیں سن سکتا، یہ منصب صرف نبی اور رسول کا ہے. تو فرمایا جو رسول فرمائیں گے وہ میری بات ہوگی، اللہ کی بات ہوگی، اور جب حضور فرمائے استجیبوا فوراً قبول کرو. کیوں؟ لما یقضیکم، کی حضور کی بات قبول کرنے، خلوص دل سے آپ کی غلامی اور اطاعت کرنے میں زندگی ہے. آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اس لیے حکم دے رہے ہیں کہ وہ تمہیں زندگی عطا کریں. اب جس طرح رحمت کے دو شعبے میں نے عرض کیے، زندگی کے بھی دو شعبے. ایک زندگی ہے یہ مادی زندگی جو ہم دیکھتے ہیں، یہ جانوروں میں بھی ہے، پرندوں میں بھی ہے، حیوانوں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے، درندوں میں بھی ہے، نباتات اور جمادات میں بھی اپنی اپنی حیثیت سے یہ زندگی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. یہ زندگی آپ نے دیکھا کس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس میں روح پھونک دی جاتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں جب 120 دن کا حمل ہوتا ہے تو اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، اور اس کے بعد تو 5 مہینے بعد پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے 5 مہینے ماں کے پیٹ میں بھی بچہ زندہ ہوتا ہے. ہم نے دیکھا بعض اوقات بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں کسی بیماری، ہاتھ سے چوٹ لگنے کی وجہ سے پھر آپریشن کرانے پڑتے ہیں. تو بچہ ماں کے پیٹ میں بھی زندہ ہوتا ہے، وہ زندگی مکمل تو نہیں، نہ وہ باہر کا کھانا کھاتا ہے، نہ بات کرتا ہے، نہ باہر کی ہوا ہے، نہ پیٹ کی پردوں کے ظلمات فوقہ بعض تاریکیوں پر تاریکیاں ہیں جن میں وہ محفوظ ہے. پھر وہ پیدا ہوتا ہے تو بھی وہ زندہ ہے، لیکن نہ خوراک کھا سکتا ہے، نہ پانی پی سکتا ہے، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ مکھی اڑا سکتا ہے، تو وہ زندہ ہے. پھر اسے وہ شفقت، وہ محبت چاہیے جو ماں دیتی ہے، جو اس کی حفاظت کرتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے، اسے غذائیں دیتی ہے، بیمار ہو دوائیں دیتی ہے، اسے صاف کرتی ہے، دھوتی ہے، اسے کپڑے بدلتی ہے، دانتوں کو جاگتی ہے، اسے سلاتی ہے، تو بڑی محنت کے بعد پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ پاؤں پر چلنا شروع کرے. پھر توتلی توتلی باتیں کرتے کرتے تو جو جا کر وہ 25 سال میں جا کر ایک جوان بنتا ہے. دنیا کی زندگی کا یہ طریقہ ہے. اب اگر عین جوانی اور عالم شباب میں بھی جب وہ پورا طاقتور ہو تو بعض لوگ ہیروئن پینا شروع کر دیتے ہیں، شراب پینا شروع کر دیتے ہیں، چرس پینا شروع کر دیتے ہیں، بری غذائیں کھانا شروع کر دیتے ہیں، برے کرتوت شروع کر، تو کیا وہ جوانی بچ جاتی؟ جوانی کو دیمک لگ جاتی. اور چند دیر بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہی گلیوں میں پڑے ہوتے ہیں ہمارا کتوں کی، وہی کڑیل جوان بد پرہیزی سے پڑے ہوتے ہیں. ایک زندگی تو یہ ہے. ایک زندگی اور بھی ہے جو روح کی زندگی ہے، جو حقیقی زندگی ہے. روح کی حیات شروع ہوتی ہے ایمان سے. جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی روح کو حیات ملی. جسے یہ کلمہ حق نصیب نہیں ہوا اس کی روح مردہ ہے، لیکن جب تک بدن سے الگ نہیں ہوتی اس کے پاس فرصت ہے کہ کبھی بھی کلمہ حق قبول کر لے، حیات پا جائے. اگر اس بدن پر موت وارد ہوگی اور روح کو بدن سے الگ کر دیا گیا تو پھر اس کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مارے. اور اب شاعر نے کہا تھا وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ، کہ ان کے جسم جو ہے نا، موت سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے ان کے جسم قبریں ہیں، ان میں مردہ روح ہے. یعنی خود قبر میں جانے سے پہلے ان کے جسم جو ہیں وہ روحوں کی قبریں بن رہی، چلتی پھرتی قبریں ہیں. قرآن حکیم کا تصور موت یہی ہے. قرآن اسی کو مردہ کہتا ہے جس میں ایمان نہیں. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے ہیں تو جس نے کلمہ پڑھا اس میں روح تو آ گئی لیکن بچہ ہے نوزائیدہ، کلمہ پڑھے سال ہوا، دو سال ہوا، چار ہو گئے، دس ہو گئے، بچپن سے پیدا ہوا تو کلمہ نصیب ہو گیا ہے ارسالت معاد میں، تو یہ صاحب ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پیدائشی طور پر ہوش نہیں تھا، تو بھی جیسے دنیا میں آئے تو کان میں اذان کی آواز پڑی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. تو ہم زندہ ہو گئے، لیکن اب زندگی کے لیے ہمیں ہوا اور آکسیجن بھی چاہیے، زندگی کے لیے خوراک بھی چاہیے، غذا بھی چاہیے، زندگی کے لیے دوا بھی چاہیے، زندگی کے لیے لباس بھی چاہیے، ضروریات زندگی بھی چاہیے، بڑا گھر بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، زمینداری بھی چاہیے، ملازمت عہدہ بھی چاہیے، ساری چیزیں ضرورتیں زندگی کی، تو یہ کہاں سے ملیں گی؟ یا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے تو دھڑ دھڑ کی بازی لگا دو، اپنی پوری کوشش، اور فوراً سستی بھی نہ کرو تعمیل ارشاد میں کہ اسی سے تمہیں زندگی ملتی ہے، حیات ملتی ہے، برکات بعثت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. حیات ایک دفعہ مل گئی تو بات ختم نہیں ہو گئی. جس طرح بچے کو لڑکپن اور جوانی تک کے لیے نگاہ داشت، جوانی میں روزگار اور کاروبار، بڑھاپے میں پنشن اور اولاد کا سہارا، زندگی تو محتاج ہے قبر میں جانے تک، اسی طرح روح کی حیات بھی محتاج ہے غذا کی، دوا کی، آکسیجن کی، سانس کی، لباس کی، عہدے کی، روزگار کی، پنشن کی، یہ سارا کچھ روح کی حیات کو کہاں سے ملے گا؟ فرمایا جب میرا رسول کچھ ارشاد فرمائے، اس تعمیل ارشاد میں تاخیر نہ کرو، سستی نہ کرو، اپنا پورا تن من دھن لگا دو جتنا کر سکتے ہو، تو تمہاری روح کی حیات کی ہر نعمت تمہیں ملتی چلی جائے گی. میرا نبی تمہیں حکم دیتا ہی اس لیے ہے، لما یحییکم، کہ تمہیں زندگی عطا کرے. انسان ہے اللہ، سستی بھی کر جاتا ہے، بچہ ہے، چلنے پھرنے لگے تو ماں باپ کی بات تو نہیں بھی مانتا، ضد بھی کرنے لگ جاتا ہے، بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے تو کہتا ہے ابا جی بھولے ہیں، چھوڑو ان کی باتوں کو، گستاخ ہو تو کہتا ہے بابا، جل مارتا ہے، بابا بے وقوفیاں کرتا ہے. اگر کوئی ایسا کرے تو فرمایا اگر تعمیل ارشاد میں تاخیر ہو گئی، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یاد رکھو میں دیوار بن جایا کرتا ہوں بندے اور اس کے دل کے درمیان میں، تمہیں کبھی کوئی بھلائی تم تک پہنچنے نہیں. اور یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان دیوار بنا دوں گا، یہ نہیں فرمایا، ذرا غور فرمائیے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یاد رکھو جو تعمیل ارشاد میں کوتاہی سستی کرے گا، بددلی سے تعمیل ارشاد بھی کیا لیکن بددلی سے ٹوٹل کورا، جیسے آج کل ہم نمازیں پڑھتے ہیں، بھاگتے دوڑتے آئے، چند چھینکے اڑائے، کچھ گیلا، کچھ ہاتھ پر کر دیے، اور کچھ رکوع پورا کو آدھا کر کے ٹوٹل پورا کر کے بھاگے. فرمایا جو اس طرح کرے گا تعمیل ارشاد، یہ بات یاد رکھو، میں میری ذات عظمت الہی اس کے اور اس کے دل کے درمیان دیوار بن جائے گی، کوئی برکت اس کے دل تک نہیں پہنچے گی، ایمان ضائع کر بیٹھے. یہ بھی نہیں فرمایا میں کوئی دیوار بنا دوں گا، رکاوٹ نہیں فرمایا، میں خود اللہ دیوار بن، اللہ رکاوٹ بن جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے آدمی اور اس کے قلب کے اندر. یہ تو ہو گیا دنیا میں کہ تعمیل ارشاد میں کوتاہی کی، قلب پر مہر لگ گئی، دین کی سمجھ جاتی رہی، ایمان جاتا رہا. بات ختم ہو گئی؟ فرمایا نہیں، بات ختم نہیں ہوئی، بات شروع ہوئی ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم نے حشر میں میرے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں سے عذاب و ثواب اور سزا شروع ہوگی، پتہ وہاں چلے گا. یہاں تو اتنا ہوا کہ میں تمہارے قلب کے اور تمہارے درمیان خود حائل ہو گیا کہ تم نے میرے نبی کی تعبیر ارشاد میں کوتاہی کی. اور اگر کوئی کوتاہی نہیں کرتا، سستی نہیں کرتا، تو اس کا دل حیات آفرین، حیات سے لبریز، اور خود اللہ کا گھر بن جاتا ہے، اس میں اللہ بستا ہے. وہی دل دلے زندہ ہے جو شخص تعمیل ارشاد کے لیے ہما وقت کمر بستا رہتا ہے. اور اگر سستی کی تو یاد رکھو، میں اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں، دیوار خود کھڑا ہو جاتا ہوں، دیوار بن جاتا ہوں، کوئی رحمت کا ذرہ اس کے دل تک قطرہ نہیں پہنچتا. اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، یاد رکھو، پھر تم نے میدان حشر میں میرے سامنے پیش ہونا ہے، پھر میں تم سے نبٹ لوں گا. اور دنیا میں بھی فرمایا آسودہ حال نہ رہو گے، جو میرے نبی کی بات نہیں مانیں گے. وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. دنیا بھی مصیبتیں آئیں گی، کہیں سنامی چڑھ دوڑے گی، کہیں برکے طوفان گرے گی، کہیں زمین پھٹ جائے گی، کہیں سمندر بغاوت کر جائے گا، کوئی نہ کوئی مصیبت تم پر آتی رہے گی. اور یہ یاد رکھو، یہ صرف ظالموں پر نہیں آئے گی، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے شرک، ان شرک لظلم عظیم، جو مشرک ہوئے، اللہ کی ذات کا انکار، انہوں نے بڑا ظلم کیا. لیکن جب مصیبت آئے گی تو فرمایا صرف خاص طور پر ظالموں پر نہیں آئے گی، بلکہ ان نیکوکاروں کو بھی بہا لے جائے گی جو بظاہر خود نیک بنے ہوئے، تعمیل ارشاد میں سستی بھی کرتے ہیں، اور کوئی ظلم کرتا رہے تو اسے روکتے بھی نہیں، بتاتے بھی نہیں، بات آگے نہیں چلاتے، بات سیدھی نہیں کرتے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، حضور کے ارشادات عالی نہیں پہنچاتے. لہذا ضروری ہے کہ تعمیل ارشاد بھی کرو اور ارشاد عالی کی تبلیغ بھی اعلان کرتے رہو، بتاتے رہو یہ میرے نبی کا ارشاد ہے اور ایسا کرنا چاہیے. اگر کوئی لوگوں سے ڈرتے ہوئے یا پیسے کے لالچ میں دین کی حقیقی بات نہیں کرتا، رلا ملا دیتا ہے، درمیان سے گزر جاتا ہے کہ کوئی بھی چور بھی ناراض نہ ہو، ظالم اور قاتل بھی ناراض نہ ہو، بدکار بھی ناراض نہ ہو، اور نیکوکار بھی خوش رہے، اور میں ان کو بھی ساتھ ہی جب یہ مصیبت آئے گی تو سب کو ساتھ لے. مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت مثال لکھی ہے، بڑی عجیب و غریب. فرماتے ہیں لشکر میں کچھ لوگ ضرورت مند، دلیر، بہادر ہوں، کچھ کمزور مزاج کی ہوں، اور وہ دلیر جو ہے وہ سستی کریں تو بزدل تو بھاگ جائیں گے. لیکن جب بزدل بھاگ جائیں گے تو پھر جو چند مچھی بھر دلیر رہ گئے، پھر فتح وہ بھی نہیں پا سکیں گے، پھر وہ بھی مارے جائیں گے. فرمایا جو لوگ اپنے آپ کو دیندار اور نیک اور متبع سنت سمجھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ڈٹ کر پہلی لائن پہ رہیں اور حضور کے ارشادات عالی کو باشگاف اور واضح لوگوں میں بیان کرتے رہیں. کوئی مانے نہ مانے اس سے اللہ حساب لے گا. مداہنت کہتے ہیں ایک منافقت کی ایک قسم ہے، ایسی باتیں کرنا جس سے چور بھی اور شریف بھی دونوں راضی رہیں. ایسی باتیں نہ کریں، اگر ایسا کریں گے تو پھر جو عذاب الہی آئے گا وہ صرف ظالموں پر نہیں آئے گا، بلکہ نام نہاد نیکوکاروں کو بھی بہا لے جائے گا. جیسے اس لشکر کو شکست ہوتی ہے جس کے دلیروں نے سستی کی، بزدل بھاگ گئے، آپ انہیں بھی بھاگنا پڑے. اور یہ فتنہ کیوں آتا ہے؟ اس فتنے سے، اللہ کی اس آفت سے، اس عذاب سے ڈرو، جو خاص کر صرف ظالموں پر نہیں آئے گا. اور ایک بات یاد رکھو، وَعْلَمُوا، واضح انداز میں سن لو، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ جب سزا دیتے ہیں تو بڑی سخت سزا، اللہ کی سزائیں بڑی سخت ہیں. دنیاوی اسباب، دنیاوی طاقتیں، دنیاوی فوجیں، دنیاوی لشکر، دنیاوی خزانے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور آنے واحد میں ہر چیز کو زیر و زبر کر کے رکھتے ہیں. مکانوں کی جگہ تباہ شدہ شہر رہ جاتے ہیں، اور انسانوں کی جگہ مردہ ڈھانچے رہ جاتے ہیں. اس کے عذاب سے ڈرتے رہو، اور پھر یہ عذاب یہیں سے ختم نہیں ہوتا. مصیبت یہ ہے کہ پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گلے پڑ جاتا ہے. اور اس سے بچنے کا نہ صرف یہ کہ اس سے بچ جائے، بلکہ اسے حیات جاودہ نصیب ہو جائے، موت کبھی اسے چھو نہ سکے. کیسی عجیب بات ہے، موت آتی ہے بظاہر، بندہ قتل ہو جاتا ہے، بدن کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں، بم پھٹتا ہے جسم کے پر سے اڑ جاتے ہیں، تلوار سے قتل ہوتا ہے، گردن الگ ہو گئی، دھڑ الگ ہو گیا. فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَٰكِنْ لَا تَشْكُرُونَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْكُرُونَ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، تم ان کا جنازہ پڑھتے ہو، ان کی لاشیں دفن کرتے ہو، لیکن انہیں مردہ نہ کہو. یہ جسم کے ساتھ جو روح کا تعلق دنیاوی زندگی کا تھا، وہ ختم ہوا، موت نہیں آئی، زندہ ہے. عجیب بات ہے، یا اللہ، ایک بندے کے جسم کے پرس سے اڑ گئے، ہم نے گٹری باندھ کر اس کے جسم کا جنازہ پڑا، اسے قبر میں رکھ کے مٹی ڈال دی، اور وہ کیسے زندہ ہے؟ فرمایا لیکن لا تشعرون، تمہارا شعور، تمہاری عقل، تمہاری سمجھ اتنا کام نہیں کرتی کہ اس بھید کو جان سکو کہ موت میں بھی حیات. یہ حیات اس نے کہاں سے پائی جو مر کے زندہ ہے؟ اس نے لبیک کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر، اور اس لبیک کے بدلے میں قتل ہوا. اللہ نے فرمایا یہ قتل نہیں ہوا، یہ شہید ہوا. شہید کا مطلب ہے گواہ. یہ قتل نہیں ہوا، اس نے جان دے کر گواہی دی کہ محمد الرسول اللہ، اللہ کا سچا رسول ہے، اللہ واحد لا شریک ہے، اور میں تعمیل ارشاد میں نکلا ہوں. تو اس نے موت کو شکست دے دیا، اب یہ زندہ ہے، بندہ ہے. خیال تو آ جاتا ہے، ایک بندے کا جنازہ پڑا، ہم نے دفن کر دیا، جہاں تک خبر پہنچی فلان کو گولی لگی، شہید ہو گیا، تو خیال آ جاتا ہے بیچارہ مر گیا. فرمانا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کبھی مت سوچنا بھی کہ جو اللہ کی راہ میں سے قتل ہوئے ہیں وہ مر گئے، کبھی نہیں، گمان بھی نہ کر، یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے. بل اخیار عند ربهم يرزقون، اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ میرے پاس زندہ کھاتے پیتے ہیں. یار تم کتنے کا پوچھ رہے، وہ زندہ ہے، یرزقون، رزق دیے جاتے، کھاتے پیتے، موت کر رہے، زندہ ہے. تو مادی زندگی کے ساتھ جو روح کا تعلق تھا وہ منقطع کر دیا گیا، وجود سے روح الگ نہیں، وجود زندہ ہے. حقیقت صدیوں بعد شہداء کے وجود زمین سے نکلے تو تر و تازہ. مجھے یاد ہے یہ 70 کی دہائی میں مسجد نبوی کی یہ جو موجودہ بہت بڑی توسیع ہے یہ ہوئی. 70 کی دہائی تک وہی پرانی مسجد شریف آ رہی تھی جو پہلے حکمرانوں کی تھی، پھر آل سعود نے اس میں بہت زیادہ، پورا پرانا مدینہ شہر عہد نبوی کا تو اس میں آ گیا. تو ہم 70 کے ابتدائی سالوں میں اللہ کریم ہمیں وہاں لے گیا، تو مسجد سے کافی فاصلے پر حضور کے والد ماجد کا مزار گرامی تھا اور بہت بڑی عمارت ترکوں نے اس پر بنا دی تھی، گرد گرد کمرے تھے رہنے کے لیے، درمیان میں مزار تھا، تالے لگے ہوئے ہوتے تھے عمارت کو بند تھے. وہ بھی ایک صحابی تھے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مزار بھی یہ مسجد کی توسیع میں آئے، یہ 70 کی دہائی کے آخری سالوں کا 77-78 کا واقعہ ہے. تو وہ دونوں وجود مبارک نکالے گئے، حضور کے والد گرامی کا بھی اور حضرت عکاشہ کا بھی. 1400 سال بعد تر و تازہ تھے، سو رہے تھے، جنت البقیع میں دفن کیے گئے، ہر ایک نے دیکھے. صحابہ کے وجود مختلف ممالک میں جگہ جگہ سے نکلے، لوگوں نے دیکھے تر و تازہ تھے، سو رہے تھے. احد میں جو حضرات دفن کیے گئے، 40 برس بعد وہاں سے نہر گزاری، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہر گزری، تو وجود مبارک منتقل کیے گئے، نکال کر تر و تازہ تھے. مرے نہیں نا، زندہ ہے. بدن کے ساتھ جو اس روح کا وقتی جو زندگی مادی ہے دنیا کی جو تعلق تھا وہ منقطع کر دیا گیا، دنیا سے برزخ میں تشریف لے گئے، لیکن مرے نہیں. یہ زندگی کہاں سے ملی؟ برکات رحمت بعثت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، برکات بے ست رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی برکات کا احاطہ ممکن نہیں ہے، آپ جانے اور آپ کا پروردگار، اللہ جانے اس کے حبیب کی شان کیا ہے. وہ غالب نے زندگی میں ایک ہی قیمتی شعر کہا ہے، ویسے شعری اعتبار سے تو ان کے شعر بہت قیمتی ہیں، معنوی اعتبار سے بھی بہت بے مثال شعر ہے. یہ غالب ثنائے خواجہ بیضاں گذاشتے ہیں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ کے سپرد کر دی، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد، کہ صرف ایک وہ ذات ہے جو حضور کے مقام کو جانتی ہے، احاطہ کر سکتی ہے، باقی کوئی نہیں پوچھتا. غالب ثنائے خواجہ بیضاں گذاشتے ہیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد. تو برکات بعثت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ تو ممکن نہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ زندگی سے ہے، موت آ جائے تو بادشاہ اور فقیر دونوں قبر میں اتر جائے. موت تو موت ہے، نیند آ جائے تو بادشاہ اور فقیر کا حال ایک جیسا ہو جائے. کسی بادشاہ نے صبح اٹھا جھروکے سے، دیکھا کہ کوئی فقیر زمین پر پتھروں پر پڑا سو رہا تھا، تو اس نے حکم دیا اس فقیر کو میرے دربار میں پیش کیا ہے. اسے دربار میں پکڑ کے لے آئے، بادشاہ نے پوچھا تمہاری رات کیسی گزری میں جاننا چاہتا ہوں. اس نے کہا حضور کچھ آپ جیسی کچھ آپ سے دیتا. بڑا حیران ہوا، میں شاہی محل میں تھا، اپنے آرام گاہ میں تھا، اور یہ زمین پہ پڑا تھا تو مجھے کہتا ہے کچھ آپ جیسی کچھ آپ سے بہتر. اس نے کہا تمہاری مجھے اس بات کی وضاحت کرو. اس نے کہا حضور میں زمین پہ پتھروں پہ لیتا تھا، آپ شاہی بستر پہ، جب آپ سو گئے میں بھی سو گیا تو جیسے آپ جیسا نا. سوتے میں بندے کو کیا خبر ہے کہ وہ قیمتی بستر پر ہے یا زمین پر ہے. مجھے نیند آ گئی، میں بھی سو گیا، بے خبر ہو گیا احوال سے. آپ بھی سو گئے جیسے آپ جیسا میں، وہ تو جو سوتے میں گزری وہ آپ جیسی. اور جب نیند کہیں آنکھ کھل گئی تو میں نے ذکر اللہ کا شروع کر دیا، میں اللہ اللہ کرتا رہا. آپ کی آنکھ کھلی تو آپ امور سلطنت سوچتے رہے ہوں گے، وہ میرا وقت آپ سے بہتر گزرا، کچھ رات میری آپ سے بہتر گزری، کچھ آپ جیسی ہوئی. تو ساری نعمتیں حیات سے ہیں، دنیا کی نعمتیں اس حیات سے ہیں جس کا تعلق مادی زندگی سے ہے، لیکن دو عالم کی نعمتیں اس حیات سے ہیں جو محمد الرسول اللہ کے قدموں سے ملتی ہے، جس کی بنیاد ہے بعثت عالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا بطور خاتم النبیین کے، بطور آخری نبی کے، بطور امام الانبیاء کے، اس کے ساتھ کائنات کی حیات گڑی ہوئی ہے، مومن کی حیات گڑی ہوئی ہے، اور وہ زندگی ہے جسے موت نہیں آتی، اطاعت پیغمبر نصیب ہو تو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جناب آپ کی سنت رہتی ہیں ادا کرنے دھیان بھی نہیں ہوگا انجل سے